بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 14 دسمبر 2012 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں ناظم اعلیٰ مرکزی انجمن قدام القرآن محترم جناب ڈاکٹر عارف رشید صاحب نے خطاب جمعہ میں اہل ایمان کے بنیادی اوصاف کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلاتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا، امين يا رب العالمين. ذرا سب سے پہلے تو معذرت کہ آج برادر حافظ عاقب سعید صاحب کی طبیعت کچھ ناساز ہے. 3-4 دنوں سے کافی تیز بخار ہے، 103-104 درجے کا. لہذا ان کی جگہ گویا کہ ان کے قائم مقام کے طور پر میں آپ حضرات کے سامنے موجود ہوں. یہ بات میں بارہا عرض کرتا رہا ہوں کہ ان خطبات جمعہ کا اصل مقصد ہے تذکیر، یاد دہانی اور نصیحت. اور واقعہ یہ ہے کہ قرآن حکیم مکمل ترین تذکیر بھی ہے، بہترین نصیحت نامہ بھی ہے، اور اعلیٰ ترین یاد دہانی بھی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا گیا تھا، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تذکیر کیجئے، یہ مخاطبین جو آپ کے ہیں انہیں نصیحت کیجئے اس قرآن کے ذریعے. لہذا اس خطبہ جمعہ کا اصل حاصل یہ ہے کہ قرآن حکیم کے حوالے سے کچھ باتیں ہمارے سامنے آئیں، احادیث نبویہ کے حوالے سے کچھ باتیں ہمارے سامنے آئیں، تاکہ ہمارے اندر ایک عمل کا جذبہ پیدا ہو، اور ان تمام چیزوں کو صرف پڑھ کر ثواب حاصل کر لینا ہمارا مقصود نہ رہے، بلکہ یہ چیزیں ہماری زندگی میں داخل بھی ہوں. سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیات کی ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. قرآن حکیم کا بڑا عظیم مقام ہے. اس سے پہلے کہ اس کے بارے میں کچھ تفصیل سے آپ کے سامنے چند باتیں میں رکھوں، مناسب یہ ہے کہ اس کا ہم ترجمہ کر لیں. فرمایا قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے، کام نکال لے گئے اہل ایمان. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ کہ جو ہر لفظ بات سے اعراض کرتے ہیں، بچتے ہیں. والذین هم للزکات فاعلون، اور وہ لوگ جو زکات پر کاربند ہیں، زکات پر عمل کرنے والے ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ لوگ کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، سیکس ڈسپلن پر قائم ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے اپنی بیویوں کے اور مل کے یمین کے، بادیوں کے. فانہم غیر ملومین، اس لیے کہ اس معاملے میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، اور جو شخص بھی اس سے تجاوز کرتا ہے اللہ کی قائم کی ہوئی حدود سے آگے بڑھتا ہے، فأولئك هم العادون، تو یہی وہ لوگ ہیں جو سرکشی اختیار کرنے والے ہیں. والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں کی پاسداری کرنے والے ہیں، اپنے عہدوں پر قائم رہنے والے ہیں. والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی محافظت کرنے والے ہیں، نگہبانی کرنے والے ہیں. اولئک هم الوارثون، صرف یہی لوگ ہوں گے جو وارث قرار دیے جائیں گے. کس شے کے؟ الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون، جو وارث قرار دیے جائیں گے فردوس کے، جنت الفردوس کے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ ابتدائی 11 آیات سورہ مومنون کے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، قرآن حکیم کا بہت ہی عمدہ مقام ہے. اس سے پہلے کہ اس موضوع پر اپنی گفتگو شروع کروں، چند باتیں ذہن میں بٹھا لیجئے. قرآن حکیم کا یہ ایک اسلوب ہے کہ جو انتہائی اہم مضامین ہوتے ہیں کم سے کم دو مقامات پر قرآن میں موجود ہوتے ہیں. سورہ معارج کی تقریباً کوئی 13 یا 14 آیات ہیں، بالکل یہی مضمون جو یہاں چل رہا ہے، وہ اوصاف، جسے آپ کہیے کہ بندہ مومن کی شخصیت کے برگ و بار کیا ہے، اس کی نمایاں خود و خال کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے اپنے بندے سے کہ اس کے اندر کیا اوصاف پیدا ہو. اس لیے کہ ہر فرد جو ہے وہ معاشرے کی ایک اکائی ہے، اگر اکائی مضبوط ہوگی، اکائی کی شخصیت، اس کا سیرت و کردار پختہ ہوگا، تو اس معاشرے کے اندر بھی حسن ہوگا. جس طرح عام طور پر مثال دی جاتی ہے کہ کوئی عمارت ہے، اس کی مضبوطی کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، ایک تو وہ اینٹ جو آپ استعمال کر رہے ہیں وہ پختہ ہے، اور دوسرے یہ کہ ان اینٹوں کو جوڑنے والا جو سیمنٹ سبسٹنس ہے وہ کیسا ہے. اگر سیمنٹ کو استعمال کر لیا جائے کہ جو ایکسپائر ہو چکا ہو، تو ظاہر ہے کہ عمارت مضبوط نہیں ہوگی، خواہ ہر اینٹ کتنی ہی پختہ کیوں نہ ہو، لیکن ان کو جوڑنے والا جو ایک سبسٹنس ہے، سیمنٹ سبسٹنس، اگر وہ معیاری نہیں ہے، اگر وہ مضبوط نہیں ہے، تو وہ عمارت مضبوط نہیں ہوگی. اس کے بالکل برعکس مثال یہ ہے کہ وہ اینٹ کچی ہے، اینٹ کے اندر پختگی نہیں ہے، اب آپ بہترین مسالہ استعمال کر لیجئے اس کو جوڑنے کے لیے، بہترین سیمنٹ استعمال کر لیجئے، لیکن عمارت مضبوط نہیں ہے. معلوم ہوا کہ کسی عمارت کی مضبوطی کا دار و مدار ان دونوں چیزوں پر ہے، ایک ان کے درمیان ایک ربط جو ہونا چاہیے، اینٹوں کے درمیان وہ ایک مضبوط بندھن ہونا چاہیے، اور ہر اینٹ جو ہے اپنی جگہ پختہ ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ اس کے اندر کوئی پکائی میں کسر رہ گئی ہو، یا کسی اور اعتبار سے اس کے اندر ناپختگی موجود ہو. مسلمان معاشرے کا بھی یہی معاملہ ہے، ایک طرف ہر فرد ہے جو ایک معاشرے کی بنیادی اکائی ہے، گویا کہ اینٹ ہے، اس کی شخصیت کیسی ہونی چاہیے، اس کا کردار کیسا ہونا چاہیے، قرآن کیا چاہتا ہے، قرآن کا انسانی مطلوب کیا ہے، اور دوسری طرف بہت اہم شے وہ ہے جو ان بنیادی اکائیوں کو جوڑنے والی شے ہے، کہ دو مسلمانوں کے درمیان محبت، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کا جذبہ، ایثار کا جذبہ، قربانی کا جذبہ، ایک دوسرے کے لیے خیرخواہی کا جذبہ، یہ اگر موجود نہیں ہے تو ہر اینٹ کا کتنی ہی پختہ کیوں نہ ہو، مسلمان معاشرہ مضبوط نہیں ہوگا. تو گویا کہ اگر ہم اس بات کو یوں سمجھیں کہ یہاں جو بحث کی جا رہی ہے، اس بنیادی اکائی کی بحث کی جا رہی ہے. سورہ حجرات کے جہاں ایک معاشرے کا ذکر ہے، سالم معاشرہ کیسا ہونا چاہیے، وہاں حد درجے زور دیا گیا اس لو بانڈ پر، دو مسلمانوں کے درمیان جو محبت پیدا کرنے والی چیزیں ہیں وہ کون سی ہیں، تاکہ جو معاشرہ تشکیل پائے وہ ایک مضبوط معاشرہ ہو. پھر یہ کہ ان چیزوں کی نشاندہی کر دی گئی جس کی بنیاد پر دو مسلمانوں کے دل ایک دوسرے سے پھٹ جاتے ہیں، نفرت اور عداوت پیدا ہو جاتی ہے، کینہ اور بغض پیدا ہو جاتا ہے، حسد پیدا ہو جاتا ہے. سورہ حجرات کا موضوع ہو، اس لیے کہ وہاں ایک معاشرہ، ایک اسلامی معاشرہ، اس کے کیا خد و خال ہیں، ہر فرد کی جو بنیاد ہے، جو اکائی ہے، اس کا ذکر یہاں کیا گیا. اور پھر سورہ حجرات، یہ دونوں مقامات ہمارے منتخب نصاب کے بڑے اہم مقامات ہیں. قرآن حکیم کا یہ اسلوب میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا، القرآن یفسر بعضہ بعضا، وقت چونکہ ہمارے پاس بہت کم ہے، لہذا سورہ معارج کی جو آیات ہیں اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا ورنہ یہ کہ کافی وقت اس میں نکل جائے گا، لیکن یہ کہ یہ بات بنیادی طور پر سمجھ لیجئے کہ جن اوصاف کے آگے جن خد و خال کا یہاں ذکر کیا گیا بعین ہی وہی ہیں جو سورہ معارج کی ان آیات میں موجود ہیں. ہر فرد کے حوالے سے ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، قرآن حکیم میں کہا گیا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرتا جب تک کہ اس قوم کا ہر ہر فرد اپنے اندر تبدیلی پیدا نہ کرے. یہ اللہ کی سنت ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، یہ اللہ تعالیٰ کا سنت ہے، اللہ کا اصول ہے. اسی طرح نوٹ کیجئے کہ ہر فرد جب اپنی شخصیت کی، جسے آپ کہیے شخصیت سازی کر لے گا، اس کے نتیجے میں جو اب معاشرہ پیدا ہوگا وہ ہے کہ جو قرآن حکیم میں جسے کہا گیا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر اہل ایمان کی صفات تمہارے اندر پیدا ہوں گی تو تم لازماً سربلند رہو. اور اس سے آپ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ آج اگر اسلام یا مسلمانوں کو سربلندی حاصل نہیں ہے تو اس کی اصل بنیاد کیا ہے؟ کہ قرآن حکیم جیسا انسان مطلوب چاہتا ہے، جو اوصاف اس میں پیدا ہونے چاہیے، اس میں موجود نہیں. اب یہاں پہلی آیت یہ ہے کہ جس میں ذکر کیا گیا مومنون کا، قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے، کام نکال لے گئے. فلاح یفلح کا مادہ عربی زبان میں آتا ہے کسی شے کو پھاڑ کر یا چیر کر کسی اور شے کو برآمد کر لینا. عربی زبان میں کسان کے لیے ایک اصطلاح ہے فلاح، اس کا مادہ یہ فلاح، فی لام اور حق. اور ظاہر ہے کہ یہاں اس کے ساتھ ایک منطقی رفت بھی موجود ہے کہ کسان اپنے ہل کی نوک سے جو ہے وہ دھرتی کا سینہ چیرتا ہے، اس کے بعد وہ بیج اس میں ڈالتا ہے، جس کے بعد وہ منتظر رہتا ہے کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ ماء مبارک بارش نازل ہو اور اس کی فصل لہلہا اٹھے. فلاح کسان، جس نے زمین کو کھودا اور اس میں سے اپنے لیے وہ شے حاصل کی جو اس کے لیے منفعت بخش ہے. معلوم ہوا کہ مفلح کون ہے؟ کہ جو انسان اپنی شخصیت کے کردار سازی میں محنت کرے، کام نکال لے گئے، کامیابی سے ہمکنار ہو گئے. جو محنت کسان کو کرنا پڑتی ہے وہی محنت ہر مسلمان کو کرنی ہوگی، جس کے نتیجے میں وہ فلاح تک پہنچے گا. ہم یہ کہتے ہیں نا کہ فلاح کا رستہ اختیار کرو اور تمہارے لیے اصل کامیابی یہ ہے کہ آخرت میں فلاح حاصل ہو جائے، تو فلاح کے لیے آپ کو محنت اور مزدوری تو یاد کرنی ہوگی نا. اب دنیا مزرعت الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. جس طرح ایک کسان جو ہے وہ ہل چلاتا ہے، بیج ڈالتا ہے، اس کے بعد پھر یہ کہ اس سے وہ اپنے پھل بھی حاصل کرتا ہے، اپنا غلہ بھی حاصل کرتا ہے، یہی محنت تم میں سے ہر شخص کو کرنی ہوگی. اب دنیا مزرعت الآخرہ، یہاں تمہیں نیکیوں کے، حسنات کے، بھلائیوں کے، نیک اعمال کے بیج بونے ہوں گے جس کی فصل تمہیں آخرت میں کاٹنی ہوگی. قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے، کام نکال لے گئے، کامیابی کی معراج تک پہنچ گئے اہل ایمان. کون اہل ایمان؟ اب آگے ان اوصاف کا ذکر کیا گیا جس کے بارے میں میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ ہر مسلمان کی شخصیت میں جو خد و خال بنیادی ہونے چاہیے، جو حسن سیرت کی چیزیں ہیں، اس کا ذکر آگے موجود ہے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، دیکھیے سب سے پہلی بات جو یہاں اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو بیان کی گئی ہے وہ نماز کا ذکر، اس لیے کہ خالق و مخلوق کے درمیان مضبوط ترین رابطہ نماز کا ہے. حضور نے تو یہ بھی فرمایا، بارہا وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، جب بھی تم میں سے کوئی شخص سجدہ کرے تو یوں گمان کرے کہ اس نے اپنا سر اپنے خالق کے قدموں میں رکھ دیا ہے. یہ نماز کی وہ شے ہے جسے ہم باطنی خشوع کہتے ہیں، خضوع، عاجزی، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو نماز میں ہے. تو بنیادی جو اوصاف ہے انسان کی شخصیت اور سیرت و کردار کے، اس میں اول و آخر نماز کا ذکر ہے. خاص طور پر نوٹ کیجئے، آغاز میں نماز کے باطنی پہلو کا ذکر کیا گیا، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرنے والے ہیں. کوئی حاضری کا احساس تو انسان کو ہو، میں کس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں. آپ نے محنت کی بھی کی ہے، آج کل بڑی سردیاں ہیں، فرض کیجئے کہ صبح آپ کو گرم پانی میسر نہیں آیا، ٹھنڈے پانی سے آپ نے وضو کیا ہے، پھر یہ کہ گھر سے مسجد تک کا فاصلہ طے کیا، وہاں بھی گئے، لیکن یہ کہ یہ تمام چیزیں وہ ہیں جس کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے. اس لیے کہ نماز کے بنیادی تقاضوں میں سے یہ ہے کہ آپ کو پاک صاف ہونا چاہیے، وضو ہونی چاہیے، کپڑے صحیح ہونے چاہیے، جہاں آپ جا رہے ہیں وہ جگہ پاک ہونی چاہیے. لیکن یہ کہ اصل چیز جو مطلوب ہے وہ ہے اصل میں حضوری کا احساس. ایمان پیدا کرنے کے اعتبار سے، ورنہ بات واقعتاً یہ بات جو ہے بہت سے لوگوں کو، خاص طور پر جو منکرین حدیث ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آتی کہ دن میں پانچ مرتبہ ایک مصروف آدمی کو اس کی مصروفیتوں میں سے زبردستی نکال کر لا کھڑا کرنا مسجد کے اندر. اب ظاہر ہے کہ اگلے الفاظ وہ اپنی زبان پر تو نہیں لا سکتے، لیکن یہ کہ بہرحال اندر تو کل بلاتے رہتے ہیں. جو پرویزی فکر کے حامل لوگ ہیں ان کے نزدیک جو ہے نماز کا یہ تصور، جو پنج وقتہ نماز کا ہمارے دین نے جو ہمیں نظام دیا ہے، وہ ان کے یہاں نہیں ہے. نماز تو اصل میں ایک گویا کہ صبح اور شام آپ صرف اللہ کو یاد کر لیں، باقی یہ کہ اس کا اصل حاصل اور مطلوب کیا ہے کہ اللہ کی یاد دل میں برقرار ہے. لیکن اس کے لیے جو ذریعہ، جو طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے ہمیں عطا فرمایا، اس دور سے اب تک چلا آ رہا ہے. منکرین حدیث اس حوالے سے اس کا انکار کرتے ہیں. دن میں پانچ مرتبہ اس کی تمام مصروفیات میں سے نکال کر اسے لا کھڑا کرنا مسجد میں، اور اس میں بھی اصل شے کے جو مطلوب ہے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرنے والے ہیں. یہ نماز کا باطن ہے. اقیم الصلاۃ لذکری، یہ تمام باتیں ممکن ہے آپ کے لیے صرف یاد دہانی کے درجے کی ہوں، لیکن یہ کہ بہرحال کیا جب کہ کس وقت کی کہیں کوئی بات جو ہے انسان کے دل کے اندر پیوست ہو جائے اور اس کی زندگی کے اندر ایک تبدیلی پیدا ہو جائے. اب تک جو لوگ بھی نماز کے معاملے میں غفلت اختیار کرتے ہیں، یہاں نوٹ کیجئے، اللہ تعالیٰ نے ان تمام جو بھی محاسن ہیں انسانی شخصیت کے، اس میں اول و آخر نماز کو قرار دیا. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں. اب یہ خشوع انسان میں ہوگا تو وہ گناہوں سے بچے گا نا. جو فرمایا گیا قرآن حکیم میں، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز تو انسان کو فحش باتوں سے، بے حیائی کے کاموں سے، منکرات اور گناہوں کے اندر ملوث ہونے سے روکنے والی شے ہے. اگر انسان کی زندگی میں یہ چیزیں موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نماز بھی نظر آ رہی ہے، تو اس کے معنی کیا ہوئے کہ نماز تو وہ شخص پڑھ رہا ہے لیکن نماز کا اصل مغز، اصل حاصل، وہ خشوع کی کیفیت جس کے نتیجے میں انسان کے ایمانی جذبات کو ایک جلا حاصل ہوتی ہے، وہ موجود نہیں. الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ کے جو ہر لغو بات سے اعراض کرنے والے ہیں. دیکھیے لغو کسے کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں اردو زبان میں بھی یہ لفظ مستعمل ہے، تم نے بڑی لغو بات کہی، غلط بات کہی. لیکن لغو عربی زبان میں کہتے ہیں ایسی شے یا ایسا عمل جس سے آپ کو نہ دنیا میں کوئی شے حاصل ہو رہی ہو نہ آخرت میں. کوئی مشغلہ ہے، صرف ٹائم پاس کیا جا رہا ہے، آپ کے ہاتھ میں ریموٹ ہے اور جو ہے وہ چینل پر چینل چینج کر کے معلوم ہوا کہ دو ڈھائی گھنٹے اسی کیفیت کے اندر بسر ہو گئے. کئی شطرنج کی بازی لگی ہوئی ہے تو پتا چلا کہ چار گھنٹے گزر گئے، وقت کا پتہ ہی نہیں چلا. اب وہ شے کہ جس سے آپ نے نہ دنیاوی کوئی منفعت حاصل کی، اب دنیاوی منفعت میں وہ بات کہیں آپ کے حاشیہ خیال میں نہ آ جائے کہ شطرنج کی بازی میں اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس پر شرط لگا لے اور پھر دنیا کا نفع حاصل کر لے، وہ تو گویا کہ حرام شے میں بھی سب سے آخری شے. لیکن یہ کہ جس میں آپ کو نہ دنیاوی کوئی منفعت حاصل ہوئی نہ آخرت کے اعتبار سے آپ نے کوئی کمائی کی، انسان اگر غور کرے تو اس کا سب سے بڑا ایسٹ وقت ہے. قرآن حکیم میں اسی تیزی سے گزرتے ہوئے وقت کی قسم کھائی گئی نا، والعصر، زمانے کی قسم ہے، اور عصر سے مراد وہ وقت جو بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. اور واقعتاً اس بات کو آپ بھی محسوس کر سکتے ہیں کہ آج کا دور جو ہے، جو مشینی دور کہلاتا ہے، جو مادہ پرستانہ، جو بھی انسان کی ذہن کی جو بھی ہے اس حوالے سے بہت آگے کی کا دور ہے، اس میں وقت جس تیزی سے گزر رہا ہے. جمعے کے بعد جمعہ آتے جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ صرف ایک دن گزرا، پھر یہ کہ مہینہ تبدیل ہوتے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ ایک یا دو دن گزرے، مہینہ تبدیل ہو گیا، سال تبدیل ہو جاتے ہیں. یہ تیزی سے گزرتا ہوا وقت جو ہے، اس کو اللہ تعالی نے شاہد قرار دیا ہے، اس کی قسم کھائی ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی اس تیزی سے گزرتے ہوئے وقت کی کہ ہر انسان خسارے اور تباہی سے دوچار ہونے والا ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ہاں اس تباہی ہلاکت اور بربادی سے محفوظ رہیں گے صرف وہی لوگ جو ایمان والے ہیں, نیک اعمال کرنے والے ہیں, حق پر قائم ہیں, حق کے داعی بن کر کھڑے ہوئے ہیں اور خود بھی صبر سے کام لیا اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی کی. تو لغو وہ شے ہے کہ جو جس میں آپ صرف وقت پاس کر رہے ہیں اور جس میں آپ کے سامنے جیسا کہ میں نے عرض کیا نہ کوئی دنیاوی منفعت ہے نہ آخرت کے کوئی, کہیں کوئی تماشا ہو گیا آپ گزر رہے ہیں وہاں کھڑے ہو گئے دو گھنٹے گزر گئے, یہ تمام چیزیں وقت. بندہ مومن کی زندگی میں اگر وقت کی اہمیت ہے تو ظاہر ہے کہ وہ کسی لغو کام کے اندر یقینا ملوث نہیں ہوگا. والذین هم عن اللغو معرضون, نماز کے بعد جس شے کو لے کر آئے اللہ تعالیٰ اس مقام پر کہ وہ لوگ جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہر وہ شے جسے آپ منکر سمجھتے ہیں جو گناہ ہے وہ بھی لغو ہے. والذین هم للزکات فاعلون, اور وہ لوگ کہ جو زکات پر کاربند ہیں, یہ لفظ فعل کو نوٹ کیجئے. سورہ مومنون مکی سورت ہے, اس وقت تک زکات کا وہ نظام جو ہمارے دین نے دیا ہے اس وقت تک وہ نافذ نہیں ہوا تھا. لیکن زکات کی اصطلاح جو عربی زبان کا لفظ ہے زے کاف اور یا زکا, یہ اس کا مادہ ہے. جس طرح فلاح کا لفظ تھا جس سے قد افلح المومنون آئے جو آغاز میں آئی شروع میں, اسی طرح زکات کا مادہ زے کاف اور یا ہے. یہ کہتے ہیں اصل میں آپ اگر تصور کیجئے کسی مالی کا کہ جس نے کوئی باغ لگایا ہے, چند پودے تو وہ ہیں فرض کیجئے پھلدار پودے ہیں یا خوبصورت پھولوں پر مبنی کوئی پودے ہیں, وہ مالی چاہتا ہے کہ یہ پروان چڑھیں ان کی نشو نما ہو, اور کچھ خودرو قسم کی گھاس جھاڑ جھنکار اور خودرو قسم کے پودے جو ہیں اس کے ارد گرد اگاتے ہیں. وہ مالی اپنے ہاتھ میں کھرپا پکڑتا ہے اور وہ تمام خودرو قسم کے جتنے بھی پودے تھے ان کو نکال کر باہر پھینک دیتا ہے. یہ عمل تزکیہ ہے. انسان کی شخصیت میں بھی وہ چیزیں, وہ نجاستیں, وہ گناہ, مال کی محبت ہے. دیکھیے زکات یہی زے کاف اور یا یہی مادہ ہے نا. انسان کی نشو و نما میں سب سے بڑی رکاوٹ مال کی محبت. سورہ فجر میں فرمایا گیا وتحبون المال حبا جما, تم لوگ مال سے اتنی محبت کرتے ہو جسے کہیں جم جم محبت کرتے ہو, انتہائی شدید محبت کرتے ہو. وانه لحب الخير لشدید, یہ انسان جو ہے مال کی محبت میں بڑا پختہ ہے, بہت پکا ہے, بہت گہرا ہے. یہ الگ بات ہے کہ یہ محبت تو اللہ نے پیدا کی ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ, وہ پوری ایک فہرست دے دی گئی کہ انسان کے دلوں میں یہ محبتیں گوند دی گئی ہیں. بیویوں کی محبت ہے, اولاد کی محبت ہے, روپے پیسے کی محبت ہے, کسی کی زراعت ہے تو بڑی بڑی جو ہے جو لینڈز ہیں اس کی محبت ہے, جاگیروں کی محبت ہے. یہ تمام محبتیں اللہ نے پیدا کی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ یہ محبتیں ہم نے پیدا کی, لیکن اصل امتحان کیا ہے کہ میرا حکم, میری شریعت, میری محبت کے تقاضے وہ زیادہ قوی ہیں یا انسان ان محبتوں میں مبتلا ہو کر اللہ تعالیٰ کی شریعت اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پاؤں تلے رون تر چلا جاتا ہے. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم, لرزا دینے والی آیت ہے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 24. اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تمہاری بیویاں, تمہاری اولاد, تمہارے بیٹے, تمہارے باپ, تمہارے رشتہ دار, وہ اموال اخترفتموها, وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے جمع کیے, وہ تجارت ان تخشوں نے کسا رہا, وہ کاروبار, وہ بزنس, وہ تجارت ہر دم تمہیں دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کہیں کساد کا کسی دیوالیے کے اندر کہیں جو ہے وہ تجارت جو ہے اس میں مبتلا نہ ہو جائے, وہ مساکن ترضونها, اور وہ مساکن کے جو تم نے بڑی محبت سے, بڑے چاؤ سے عالیشان فارم ہاؤسز, عالیشان بنگلے تم نے تعمیر کیے, احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ, یہاں ہے اصل میں امتحان محبت کا. اگر یہ محبتیں بالا تر ہو گئیں اللہ کی محبت سے, اللہ کے رسول کی محبت سے, اور اللہ کے رستے میں جہاد کرنے کی محبت سے, فتربسو, تو منتظر رہو حتى یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ نہ سنا دے. واللہ لا یهدی القوم الفاسقین، اور جو شخص ان محبتوں میں فیل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. اب اس پیمان و اس کسوٹی پر اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو واقعتاً انسان کے اوپر لرزہ طاری ہوتا ہے. یہ محبت، والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون، تزکیہ وہ عمل ہے جس سے یہ محبت انسان کے دل سے نکلتی ہے. حب جاہ حب مال، یہی سے بطور اصطلاح لیا گیا زکات. لیکن اس وقت تک جب تک کہ یہ آیت نازل ہوئی زکات کا کوئی نظام تو تھا نہیں. قرآن حکیم میں جہاں بھی زکات کا ذکر آیا، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، وہ لوگ جو نماز کو قائم کرنے والے ہیں اور زکات ادا کرنے والے ہیں. ایتاء زکات، ہمیشہ زکات جو ہے ایتاء زکات کی اصطلاح کے ساتھ آئی. الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، وہی ایتاء زکات. یہ یونیک جو ہے جگہ ہے قرآن کی جہاں والذین هم للزکاۃ فاعلون، زکات پر عمل کرنے والے. یہاں زکات سے مراد وہ عمل تزکیہ ہے کہ انسان ہر دم اس فکر میں مبتلا رہے کہ وہ تمام نجاستیں جنہیں آپ دلوں کے امراض بھی کہتے ہیں، جس میں بغض ہے، عداوت ہے، کینہ ہے، نفرت ہے، حب جاہ ہے، حب مال ہے، یہ تمام نجاستیں انسان جو ہے ہر دم ہر لمحہ اس فکر میں رہے کہ اپنی شخصیت سے اس کو خارج کرنا ہے، کھرچ کھرچ کر نکالنا ہے. لہذا فرمایا گیا والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ لوگ جو عمل تزکیہ پر کاربند رہتے ہیں. اب میں نے خالصتاً وہ اس کا ترجمہ کیا ہے جو یہاں مطلوب ہے، والذین هم لفروجهم حافظون. دیکھیے ہر جگہ آ رہا ہے والذین، الذین فی صلاتهم خاشعون، الذین هم عن اللغو معرضون، والذین هم للزکاۃ فاعلون، والذین هم لفروجهم حافظون. کیا شے ہے یہ؟ شروع میں کہا گیا تھا قد افلح المؤمنون، معلوم ہوا کہ اہل ایمان کے اوصاف ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے. کامیاب ہو گئے، کام نکال لے گئے اہل ایمان، وہ لوگ جو اپنے نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں، وہ لوگ جو ہر لفظ بات سے اعراض کرنے والے ہیں، وہ لوگ جو عمل تزکیہ پر کاربند ہیں، ہر لمحہ اپنا تزکیہ کرتے رہتے ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون، اور پھر انسان کی شخصیت کے اندر ایک بہت بڑا، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کا پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، بیسک اینیمل انسٹنکٹس کے اندر پیٹ سب سے بڑا فیکٹر ہے، اور اس کی گمبھیرتا کا احساس جو ہے آپ کو تب ہوگا جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول آپ کے سامنے آئے گا، کاد الفقر ان یکون کفرا. یہ فقر جو ہے نا، مفلسی، یہ انسان کو کفر سے قریب تر کر دیتی ہے. معلوم ہوا کہ سب سے امپورٹنٹ انسان کے اندر جذبہ اینیمل انسٹنکٹس میں اس کا پیٹ ہے جو کھانے کو مانگتا ہے. جب انسان کے جان پر بن آئی ہو تو وہ یہ نہیں دیکھتا حلال کیا ہے، حرام کیا ہے. اور یہی دلیل ہے کہ ہمارا دین جو ہے اتنا مطابق فطرت ہے کہ حالت اضطرار کے اندر آپ کوئی حرام شے بھی کھا سکتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے. کوئی مردار موجود ہے اور آپ کے لیے زندگی اور موت کا سوال ہے، آپ کو اجازت دی گئی، دین کے اندر اس بات کی اجازت ہے. فمن استر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. حد یہ ہے کہ زبان سے کلمہ کفر بھی آپ نکال سکتے ہیں. کوئی شخص گن پوائنٹ پر آپ کی گنپٹی پر جو ہے ریوالور رکھے ہوئے کھڑا ہے اور وہ کہتا ہے جب تک یہ بات تم نہیں کہو گے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت یاسر کے بیٹے ہیں، ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا. ان کی والد کی جان ابو جہل نے لے لی، حضرت یاسر کی. ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو شہید کر دیا. اب وہ بڑا حضرت عمار کی طرف اور اسے کہا کہ دست بردار ہو جاؤ محمد کی دعوت سے صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر جو چاہا اس نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے وہ بات کہلوا دی. کلمہ کفر تھا، لیکن ایک اس درجے ندامت اور اس درجے پشیمانی انہیں لاحق ہوئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے، گریا فرمانے لگے اور کہا کہ مجھ سے یہ معاملہ ہو گیا، اس لیے کہ وہ میرے دونوں والد اور والدہ دونوں کو اس نے شہید کر دیا تھا، میری جان کے درپے تھا، اور جو چاہا اس نے وہ میں نے اپنی زبان سے نکال دیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک سوال کیا، تم اپنے دل کو کیسا پاتے ہو؟ قلبی مطمئن بالایمان، یہ جواب تھا حضرت عمار کا. کہ جس ایمان یا اسلام کو میں نے قبول کیا اس پر میرا دل پوری طرح مطمئن ہے، اس میں کہیں شک و شبہ اور ریب اور دغدغا جو ہے وہ موجود نہیں ہے. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی فرما دی. اب معلوم ہوا کہ اس حوالے سے کسی ایسی شے کو جو ہمارے دین میں حرام ہے لیکن جان بچانے کے لیے اس کا بھی انسان جو ہے اس کے اوپر بھی عمل کر سکتا ہے. تو والذین ہم لفروجہم حافظون، تو میں عرض کر رہا تھا کہ پورٹنٹ ترین جو فیکٹر ہے ہماری زندگی کا وہ پیٹ ہے، اور اس کے بعد نمبر دو کے اوپر انسان کا اس سیکس کا جذبہ، بہت پاکیزہ جذبہ ہے. اللہ تعالیٰ نے بقائے نسل کے لیے ایک جذبہ رکھا، ہر انسان میں بھی رکھا، ہر حیوان میں بھی رکھا، لیکن اس کے لیے ایک جائز رستہ متعین کر دیا، جتنا کماؤ کھاؤ پیو لیکن حلال اور طیب. خواہ تم بکری کا گوشت کھا رہے ہو لیکن اگر تمہاری کمائی میں حرام شامل ہے تو وہ طیب نہیں ہے. بکری کا گوشت پاک ہے، یقیناً حلال ہے، لیکن جس رقم سے تم نے وہ گوشت حاصل کیا وہ تو حرام کی تھی. تو اکل و شرب کی اجازت ہے ہمارے دین میں، لیکن قناعت کل و حلال کے اوپر. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اگر یہ جذبہ پیدا کیا تو ساتھ ہی شرط لگا دی کہ یہ جائز رستے ہیں کہ جو تم اختیار کر سکتے ہو، اس سے تجاوز کرو گے فمن استر غیر باغ ولا عاد، بات وہاں مکمل ہو گئی، وہ تو جان بچانے کے لیے تھا نا. لیکن اگر اس متعین کیے ہوئے رستے کے اس سے تم تجاوز کرو گے، خاص طور پر سیکس کے حوالے سے، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، صرف یہ دو رستے اللہ نے جو ہے وہ جائز قرار دیے، ایک بیویوں کا اور دوسرے مل کے یمین کا باندھیا. آج کے دور میں وہ انسٹیٹیوٹ یا وہ ادارہ موجود نہیں ہے، لیکن جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس موقع پر ایک باقاعدہ ادارہ موجود تھا، غلاموں کا طبقہ موجود تھا. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے دین میں اس کی جس طرح پھر حوصلہ شکنی کی گئی، کسی آزاد مرد کو خرید کا غلام بنا لینا بہت بڑا گناہ. ہاں جنگ کے نتیجے میں جو بھی قیدی آئیں گے ان کے بارے میں ہمارے دین کے اندر اجازت موجود تھی، لیکن اب وہ دو بدو جنگ کی تو کیفیت رہی نہیں. اب تو جنگ ہوتی بھی ہے تو معلوم ہوتا ہے وہ اسلحے کی بنیاد کے اوپر، اور ہار اور جیت کا معاملہ بالکل دوسرا ہو گیا. پہلے تو میدان ہوتا تھا اور جو پکڑ لیے جاتے تھے وہ قیدی بنا لیے جاتے تھے. تو لہذا وہ باندیاں کے جو اس ادارے کے نتیجے میں جو گویا کہ وجود میں آئی تھی ان کے بارے میں جو ہے جواز موجود ہے، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے اپنی بیویوں کے اور ملک یمین کے، اس لیے کہ اس میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون، لیکن جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے متعین کردہ ان دو راستوں کے علاوہ کوئی اور رستہ، کوئی اور سبیل اختیار کرتا ہے تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جو حد سے نکلنے والے ہیں، جو گویا کہ سرکش بھی ہیں، جو باغی بھی ہیں. کس بنیاد پر؟ یہ پورٹنٹ ارض اللہ نے پیدا کی ہے، بقائے نسل کے لیے پیدا کی، لیکن یہ کہ اس کے لیے جو رستہ متعین کیا اگر اس کو بائی پاس کیا. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حد سے نکلنے والے ہیں. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور وہ لوگ جو اپنے امانتوں پہ پورے اترنے والے. اور یہاں امانت کے تصور کو اپنے ذہن میں رکھیے، روپیہ پیسہ ایک دوسرے کے پاس بطور امانت رکھوا دینا یہی نہیں ہے، وقت بھی امانت ہے، اسی طرح ووٹ انسان کے پاس بہت بڑی امانت ہے. اب عنقریب وہ زمانہ آنے والا ہے کہ جب یہ ساری جو ہے وہ پروسیس الیکشن کا شروع ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ شخص کے جو اہل ہے جس کے اندر آپ وہ اوساف دیکھ رہے ہیں، اس میں گویا کہ برادری ازم جسے آپ کہتے ہیں اس کی بھی جڑ کٹ گئی. اصل سے بنیاد کیا بنے گی؟ میرٹ. کوئی شخص، اس کا شخصیت، اس کا کردار، یہ چیزیں اصل بنیاد بنیں گی. وقت ایک بہت بڑی امانت ہے. کوئی شخص اگر کام کر رہا ہے 8 گھنٹے روزانہ کے لیے، اس نے کانٹریکٹ سائن کیا ہے میرے یہ اوقات ہے، اور جزمیان میں جو ہے نظر بچا کر نکل جاتا ہے اور اس وقت کو ضائع کرتا ہے، تو وہ امانت میں خیانت کر رہا ہے. ایک دوسرے کے اوپر انسان کے جو حقوق ہوتے ہیں، ہر انسان اس کا امین ہے. بیوی کے حقوق خاوند پر ہیں، خاوند کے حقوق بیوی پر ہیں. تو والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، جو اپنی ہر امانت کی جو ہے وہ نگہداشت کرنے والے، اس کی محافظت کرنے والے، اور باہم جو ایک دوسرے کے ساتھ عہد کرتے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں، کسی قسم کا کانٹیکٹ کرتے ہیں اس کی پاسداری کرنے والے. اب یہ تمام اوصاف جو ہے شروع سے اگر آپ شروع ہوں گے، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاه فاعلون، معلوم ہوا کہ یہ بنیادی جو اوصاف ہے انسان کی شخصیت کی، اس کی سیرت و کردار کے، یہ اگر موجود ہوں گے تو ایک صالح معاشرہ قائم ہوگا. دو مسلمانوں کے درمیان باہمی محبت بھی ہوگی، ایک لو بانڈ بھی ہوگا، جس کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے منتخب نصاب میں سورہ حجرات کا وہ مقام پہ بہت اہم ہے، جہاں ان تمام چیزوں کی نشاندہی کر دی گئی جو مسلمانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف سوء ظن پیدا کرتے ہیں، غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں، نفرت پیدا کرتے ہیں، ایک ایک کر کے ان کو گلوا دیا گیا. اور دوسری طرف جو بنیادی اکائی ہے، ہر پختہ اینٹ اپنی جگہ جو ہے شخصیت کی، سیرت و کردار کے حوالے سے، ان کو یہاں گنوایا گیا. اس میں بہت اہم وصف ہے، امانتوں کی پاسداری کرنے والے اور عہد پر پورا اترنے والے. وہ حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی، اور یہ وہ دو چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں آپ کے علم میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی وحی کا آغاز نہیں ہوا تھا، لیکن الامین الصادق وعدہ کیا تو اس کو پورا کیا. امانتوں کے معاملے میں انتہائی امانت دار، عام طور پر یہ کہا جاتا جا الامین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی نہیں، وہ اس معاشرے کا امین ترین شخص، اس کا ذکر کرتے تو الامین الصادق، حالانکہ ابھی تو وہی کا آغاز بھی نہیں ہوا تھا. یہ تو بنیادی چیزیں ہیں جو گویا کہ صالحیت کی بنیاد بنتے ہیں. اس کے لیے کسی نبی اور رسول کی دعوت کی چندہ ضرورت نہیں ہے، یہ تو بنیادی اوصاف بحیثیت انسان ابن آدم ہر شخص کے اندر موجود ہونے چاہیے. یہی وجہ کہ آج جو شکوہ کیا جاتا ہے کہ مغرب اتنا آگے بڑھ رہا ہے، دنیاوی دوڑ میں اتنا آگے نکل گیا، انہوں نے کم سے کم یہ بنیاد یہ تھی کہ ان کے ہاں بے حیائی بھی ہے، عریانی ہے، فحاشی ہے، معاشرے کا جو ایک انسٹیٹیوٹ ہے، گھر کا نظام ان کا تلپٹ ہو کر رہ گیا، لیکن اس کے باوجود وعدہ کیا تو اس کو پورا کیا. وقت کی پابندی ہے. پھر یہ کہ امانتوں کے معاملے میں یہ نہیں ہوگا، اس سے بڑھ کر خیانت کیا ہوگی کہ کسی شخص کو آپ نے سیمپل کے طور پر کوئی شے پہنچائی ہے تو وہ کسی اور کوالٹی کی ہے. اب جب اسی شخص نے بلک میں آرڈر دیا، اس کو ایکسپٹ کرنے کے بعد اب جو کوالٹی آ رہی ہے معلوم، وہ انتہائی انفیریئر. یہ تو بہت بڑی خیانت ہے. اب یہ چیزیں اگر ہمارے اندر موجود ہیں تو معلوم ہوا کہ پھر اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ تھا جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ آج ذلت اور رسوائی اگر ہمارا مقدر ہے تو ان بنیادی چیزوں کو چھوڑنے کی بنیاد پر بھی ہے. چار معاشرے کے ہر فرق کا اگر آپ جائزہ لیں گے، معاشرے کی سوسائٹی جو ہماری، کسی سیکشن کا آپ جو ہے اس کا کراس سیکشن کاٹ لیجئے، لیکن یہ کہ یہ تمام چیزیں آپ کو بڑی نمایاں نظر آئیں گی. جھوٹ ہے، وعدہ خلافی ہے، امانت میں خیانت ہے، وقت کی پابندی کا کوئی احساس ہی نہیں. آپ نے کسی شخص سے کہا کہ میں فلاں وقت تمہارے پاس آؤں گا، اور کوئی چھوٹا سا عذر آپ کو پیش آ گیا، اور وہ شخص جو ہے سراپا انتظار ہے، گھنٹہ آپ کا منتظر ہے کہ تم آؤ گے آؤ گے، لیکن یہ کہ معاملہ کیا ہوا، جب ملاقات ہوئی تو بھائی وہ میرا اصل میں دوست آ گیا تھا. کم سے کم اب تو ایسے ذرائع ہمارے پاس موجود ہیں نا کہ ہم ایس ایم ایس کے ذریعے یا ٹیلی فون کال کے ذریعے اطلاع تو دیں کم از کم. لیکن اس درجے ذمہ داری کا احساس بھی اگر معاشرے میں سے بالکل مفقود ہو جائے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ نفسیاتی عوارض بڑھتے ہیں. انسان جس کرم کے اندر مبتلا ہوتا ہے وہ اپنی بھڑاس نکالے تو کہاں نکالے. اور یہ بات جو ہے بالکل واضح ہے کہ نفسیاتی عوارض، یہ بلڈ پریشر اگر تو نفسیاتی تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ ٹرینکولائزر کا استعمال، یہ تمام چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں ان خباستوں کی وجہ سے جو ہمارے معاشرے کے اکثر و بیشتر افراد میں موجود ہیں. والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، وہ لوگ کہ جو اپنی امانتوں پر پورے اترنے والے ہیں، اپنے عہدوں کی پاسداری کرنے والے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت جو ہے وہ آپ نے بارہا سنی ہوگی، پھر سن لیجئے. فرماتے ہیں قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال، شاذ ہی ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا ہو اور اس میں یہ نہ کہا ہو لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں ہے کہ جس کے اندر ایمانت داری کا وصف نہ ہو. لا ایمان، معلوم ہوا کہ بے ایمان ہے وہ شخص جو ایمانت داری کے وصف سے عاری ہے، ولا دین لمن لا عہد لہ، اور اس شخص کا کوئی دین نہیں ہے جس کے اندر عہد کی پاسداری نہ ہو. معلوم ہے کہ ایمان کی بھی نفی ہو گئی، دین کی بھی نفی ہوگی. بے دین بھی ہے اور بے ایمان بھی ہے وہ شخص جو امانتوں کی نگہداشت کرنے والا نہ ہو اور وعدوں کی پاسداری کرنے والا نہ ہو. والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون والذین ہم علی صلواتہم یحافظون. میں نے آغاز میں بھی عرض کیا تھا کہ یہاں جن خصائص کو جمع کیا گیا اس کا حصار کر لیا گیا نماز کے ساتھ. سب سے پہلا وصف جو بیان کیا گیا تھا الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، جہاں نماز کی وہ باطنی حقیقت ہے، اس کی اصل روح ہے خشوع و خضوع، حضوری کا احساس جو یقیناً انسان کے اندر موجود ہوگا تو اس کے عمل اور سیرت و کردار میں کوئی انقلاب پیدا ہوگا. اور آخر میں پھر فرمایا گیا والذین ہم علی صلواتہم یحافظون، اول و آخر نماز ہے وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی محافظت کرنے والے ہیں. اس حوالے سے ہم سے اکثر و بیشتر بڑی کوتاہی ہو جاتی ہے. نماز کا وقت آیا، اب گزر رہا ہے، ہم اپنے دنیاوی جھنجٹوں کے اندر مصروف ہیں، کوئی میٹنگ ہو رہی ہے، کوئی اور معاملہ ہے. وہ جو فرمایا گیا نا سورہ معمون میں، وہ لوگ کے جو نمازوں میں غفلت اختیار کرتے ہیں، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، تباہی اور بربادی مقدر ہوگا ان لوگوں کا جو نمازوں کے معاملے میں غفلت اور سستی کے اندر مبتلا ہے. تو نمازوں کو اس کے وقت پر ادا کرنا، بڑی پیاری حدیث مجھے یاد آئی، حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سات اشخاص کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا. سبعۃ یظلہم اللہ فی ظل عرشہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن جس دن کے کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، سات اشخاص وہ ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا. ان میں سے ایک شخص کون ہے؟ وقلبہ معلق بالمساجد، وہ شخص کے جس کا دل مسجد میں معلق ہے، آیا تو ہے مسجد سے، اپنی دکان پر بیٹھا ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے، کوئی ٹریڈنگ کر رہا ہے، لیکن اگلی آزان کا منتظر ہے اور بار بار گھڑی دیکھ رہا ہے کہ اب اگلا وقت کب آ رہا ہے. یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے درمیان تو ڈیڑھ ڈیڑھ دو دو گھنٹے کا وقفہ ہے. اور یقیناً یہ بات جو ہے جو فرمایا گیا، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نمازوں کی محافظت اختیار کرنا یقیناً بڑی بھاری گزرتی ہے سوائے ان لوگوں کے جن کے اندر واقعتاً اللہ کے ساتھ ہے، ان کا تعلق ہو. اور یہ منافقت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ نماز کے بارے میں انسان غافل ہو جائے. یہاں خاص طور پر میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، یہاں جن محاسن کا بھی ذکر کیا گیا اس کا حصار کر لیا گیا نماز کے ذریعے. اول و آخر نماز، شروع میں الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہاں نماز کی باطنی روح کا ذکر ہے، اور آخر میں فرمایا گیا والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اپنی نمازوں کی محافظت کرنے والے، ان کی نگہداشت کرنے والے، ان کی چوکیداری کرنے والے، اولئک هم الوارثون. یہ اوصاف جن اہل ایمان میں ہوں گے، صرف یہی لوگ، هم الوارثون، جو حضرات بھی عربی کی شدبود رکھتے ہیں ان کے علم ہے. یہاں حسن کا صیغہ ہے، ممکن ہے ہر شخص کا اپنا کامیابی کا تصور ہو، نمازوں کے معاملے میں غفلت ہے لیکن کسی اور معاملے میں کوئی کار خیر کر رہا ہے، تو شاید یہ عمل میرا جو ہے اللہ کے ہاں اتنا جو ہے وزنی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نمازوں کی غفلت معاف فرما دے گا. نہیں، یہاں حصر ہے. نماز تو الصلاۃ عماد الدین. پھر عرض کروں گا کہ اس معاملے میں ہمیں واقعتاً آگے پیش رفت کرنی چاہیے. صرف ایک دوسرے کا معاملہ جو ہے، کوئی آ گیا تو صرف اس کا دل ٹوٹ جائے گا، جی اس کے سامنے میں نماز کے لیے چلا جاؤں گا، فلاں ہو جائے گا کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. لہذا اس معاملے میں بھی انسان اکثر شائی رہتا ہے، نماز ادا کرے گا تاکہ لوگوں کے اوپر یہ تصور نہ ہو کہ دین کے انتی اوپر جو اتنا زیادہ شدت پسند ہے. جبکہ یہاں اگر آپ مطالعہ کریں گے تو اس میں اول و آخر نماز ہے. والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک هم الوارثون، صرف یہی لوگ ہوں گے کہ جو وارث قرار پائیں گے. الذین یرثون الفردوس، جنہیں وراثت میں دی جائے گی الفردوس، جنت الفردوس، ہم ہی فیہا خالدون، اور اس میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. یہ سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیات ہیں جو بہت ہی اختصار کے ساتھ میں نے اس کا بنیادی مفہوم آپ کے سامنے رکھا. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کے لیے ہمارے اندر ایک امنگ اور ایک جذبہ پیدا فرمائے. یہ باتیں صرف سننے سنانے کے لیے اور صرف اس کی تائید کرنے کے حوالے سے صرف سر ہلانے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ کہ عمل کے لیے ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا جب تک یہ معاشرے کی بنیادی اکائی اینٹ وہ پختہ نہیں ہوگی اور پختگی کی جو علامات ہیں جو خد و خال ہیں وہ ان آیات میں بیان کر دیے گئے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.